السلام علیکم. پاکستان میں سو شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. چین میں کرونا وائرس سے ایک دن میں 57 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جس کے بعد وائرس سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 361 ہو گئی ہے. چین نے پیر کے روز ہنگامی طور پر مریضوں کے علاج کے لیے 1000 بستروں کا ہسپتال کھولا ہے. چین میں جان لیوا کرونا وائرس کے پھیلاؤ اور اس کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں کی وجہ سے مختلف کھیلوں کے مقابلے یا تو منسوخ کر دیے گئے ہیں یا ان کے شیڈیول میں تبدیلی پر غور کیا جا رہا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس کا کوئی کیس نہیں ہے. 7 مشتبہ افراد کے ٹیسٹ کے بعد کرونا وائرس نیگیٹو رزلٹ آیا ہے، جو خوش آئند ہے. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان ملائیشیا کے 2 روزہ دورے پر پیر کو کوالالمپور پہنچ رہے ہیں. پاکستان اور افغانستان کے درمیان 2 طرفہ تجارت کا سلسلہ سوموار کو ایک بار پھر اس وقت متاثر ہونا شروع ہو گیا جب تورخم کے سرحدی گزرگاہ میں تعینات افغان حکام نے بغیر روٹ پرمٹ کے سامان سے لدے ٹرکوں اور دیگر بڑی گاڑیوں کو افغانستان میں داخل ہونے سے روک دیا. نئی دہلی میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے دوران بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے انتہائی جارحانہ اور فرقہ وارانہ مہم چلائی جا رہی ہے. آج پیر کو امریکی سینیٹر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کے مقدمے میں اختتامی دلائل سنیں گے، اور ڈیموکریٹس کو توقع ہے کہ آج 3 فروری آئیوا میں ہونے والے کاکسز میں بڑی تعداد میں ووٹ ڈالے جائیں گے. امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے طالبان سے مطالبہ کیا ہے کہ امن معاہدے پر دستخطوں سے پہلے وہ قابل مظاہرہ شواہد پیش کریں. شام کے شمال مغربی صوبے ادلب میں جھڑپوں میں 4 ترک فوجی اور 6 شامی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں، اور جاپان نے مشرق وسطی کے کشیدگی والے آبی راستوں میں اپنی تیل کی ترسیبات کی حفاظت کے لیے ایک جنگی جہاز بھیج دیا ہے. یہ تھیں 6 سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. چین میں کرونا وائرس سے ایک دن میں 57 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جس کے بعد وائرس سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 361 ہو گئی ہے. چین نے پیر کے روز ہنگامی طور پر مریضوں کے علاج کے لیے 1000 بستروں کا ہسپتال کھول دیا. کرونا وائرس سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد میں فلپائن میں مرنے والا چینی شہری بھی شامل ہے. فرانس کے خبرساں ادارے ایف پی کے مطابق اتوار کو چین میں مرنے والوں کی تعداد 304 تھی، جس کے بعد پیر کو یہ تعداد بڑھ کر 360 ہو گئی ہے. ایک دن میں 57 افراد کی ہلاکت کرونا وائرس کے سامنے آنے سے لے کر اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے. کرونا وائرس پچھلے سال چین کے وسطی شہر ووہان میں دریافت ہوا تھا. خیال کیا جاتا ہے کہ ووہان میں جانوروں کی منڈی سے یہ وائرس انسانوں میں پھیلنے کا سبب بنا. ووہان پچھلے تقریباً 2 ہفتوں سے لاک ڈاؤن ہے. چین میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتیں 20 برس قبل سانس کی بیماری سارس سے مرنے والوں کی تعداد سے بھی آگے نکل گئی ہے. سارس کی وجہ سے چین میں 349 افراد ہلاک ہوئے تھے. چین میں جان لیوا کرونا وائرس کے پھیلاؤ اور اس کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں کی وجہ سے مختلف کھیلوں کے مقابلے یا تو منسوخ کر دیے گئے ہیں یا ان کے شیڈیول میں تبدیلی پر غور کیا جا رہا ہے. چین کے فٹ بال کے سب سے بڑے مقابلے چین سپر لیگ رواں برس شیڈیول تھی، تاہم کرونا وائرس کی وجہ سے لیگ منسوخ کر دی گئی ہے. پاکستان کے وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس کا کوئی کیس نہیں ہے. 7 مشتبہ افراد کے ٹیسٹ کے بعد کرونا وائرس نیگیٹو رزلٹ آیا ہے، جو خوش آئند ہے. اسلام آباد میں چینی سفیر کے ساتھ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ پاکستان اور چین کا فضائی آپریشن بحال کر دیا گیا ہے. چین سے آنے والے مسافروں میں بھی کرونا وائرس سے متاثرہ کوئی مشتبہ شخص شامل نہیں ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ کرونا وائرس کی تشخیص کے لیے کٹس مل گئی ہیں. کٹ سے 7 افراد کا معائنہ کیا گیا، جبکہ 7 افراد میں وائرس تشخیص نہیں ہوا. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان ملائیشیا کے 2 روزہ دورے پر پیر کو کوالالمپور پہنچ رہے ہیں. گزشتہ سال دسمبر میں کوالالمپور میں ہونے والی اسلامی ممالک کی سربراہی کانفرنس کے بعد وزیراعظم عمران خان کا ملائیشیا کا پہلا دورہ ہے جس میں پاکستان نے بعض اسلامی ممالک کے تحفظ کی وجہ سے شرکت سے معذرت کر لی تھی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان دو طرفہ تجارت کا سلسلہ سوموار کو ایک بار پھر اس وقت متاثر ہونا شروع ہو گیا جب تورخم کے سرحدی گزرگاہ میں تعینات افغان حکام نے بغیر روٹ پرمٹ کے سامان سے لدے ٹرکوں اور دیگر بڑی گاڑیوں کو افغانستان میں داخل ہونے سے روک دیا۔ افغان حکام کے اس فیصلے کے نتیجے میں اب تورخم میں سامان سے لدے سینکڑوں ٹرکوں اور ٹرالروں کی قطاریں بن چکی ہیں۔ اس بارے میں تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ نئی دہلی میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے دوران بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے انتہائی جارحانہ اور فرقہ وارانہ مہم چلائی جا رہی ہے۔ اس دوران جامعہ ملیہ اسلامیہ اور شاہین باغ میں فائرنگ کے واقعات بھی ہوئے ہیں۔ ان کی تفصیلی رپورٹ ہمیں نئی دہلی سے موصول ہوئی ہے جو کچھ دیر میں پیش کریں گے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے طالبان سے مطالبہ کیا ہے کہ امن معاہدے پر دستخطوں سے پہلے وہ قابل مظاہرہ شواہد پیش کریں جو ان کے ملک سے امریکی فوجوں کے انخلاء سے قبل امن بات چیت کی طرف لے جا سکیں۔ پومپیو نے پیر کے روز ازبکستان میں ایک نیوز کانفرنس کو بتایا کہ وہ ایک معاہدے کے قریب تھے لیکن وہ ناکام ہو گیا کیونکہ طالبان نے امن کے لیے سنجیدگی کا ثبوت نہیں دیا۔ پومپیو کے بیان نے ایسے وقت میں آیا ہے جب دو روز پہلے امریکی امن مندوب ظالم خلیل زاد نے کابل کے دورے میں صدر اشرف غنی کو بتایا تھا کہ طالبان کے ساتھ بات چیت میں کوئی قابل ذکر پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ شام کے شمال مغربی صوبے ادلب میں جھڑپوں میں 4 ترک فوجی اور 6 شامی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ ترکی نے شمالی شام میں صوبے ادلب میں ہدفوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس سے پہلے پیر کے روز ترک صدر نے بتایا کہ شامی حکومت کی فورسز نے گولہ باری کر کے 4 ترک فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ شام میں جنگی مبصر کا کہنا ہے کہ 6 شامی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ دونوں فوجوں کے درمیان یہ جھڑپیں اس کے چند گھنٹے بعد شروع ہوئی ہیں جب ایک بڑا ترک قافلہ شمال مغربی صوبے ادلب میں داخل ہوا جو شام میں باقیوں کا آخری مضبوط قلعہ ہے۔ اس غیر معمولی براہ راست مقابلے سے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں اضافے کا امکان ہے۔ جاپان نے مشرق وسطی کے کشیدگی والے آبی راستوں میں اپنی تیل کی ترسیلات کی حفاظت کے لیے ایک جنگی جہاز بھیج دیا ہے۔ تباہ کن جنگی ہیلی کاپٹر تھاکا نامی اتوار کے روز ٹوکیو سے روانہ ہوا جو تجارتی جہازوں کی حفاظت کرے گا اور خلیج عمان سے گزرنے والے تیل کے ٹینکروں کی نگرانی کرے گا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف سینٹ میں جاری مواخذے کی کاروائی اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہی ہے اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ منگل کو اس کا حتمی فیصلہ ہو جائے گا۔ پیر کو امریکی سینٹ میں مواخذے کی کاروائی کا دوبارہ آغاز ہوگا تو اس کاروائی کے دوران حتمی دلائل دیے جائیں گے۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سینٹ صدر ٹرمپ کو الزامات سے بری کر دے گی کیونکہ صدر کے مواخذے کے لیے 2/3 اکثریت درکار ہے۔ تاہم مواخذے کی کاروائی سینٹ میں لانے جانے والی جماعت ڈیموکریٹس کے پاس مطلوبہ عددی اکثریت نہیں ہے۔ اس سے قبل ڈیموکریٹس کے اکثریتی ایوان نمائندگان نے 18 دسمبر کو صدر ٹرمپ کا 2 الزامات پر مواخذہ کیا تھا۔ امریکی صدر پر الزام تھا کہ انہوں نے اپنے ممکنہ صدارتی حریف جو بائیڈن کے خلاف تحقیقات کے لیے یوکرین کے صدر پر دباؤ ڈالا تھا اور اپنے خلاف ہونے والی کاروائی میں رکاوٹیں بھی ڈالی تھیں۔ مذکورہ دونوں الزامات پر صدر ٹرمپ کے خلاف سینٹ میں جاری مواخذے کی کاروائی پر پیر کو بھی دلائل دیے جائیں گے۔ امریکہ کے صدارتی انتخاب کے لیے وسط مغربی ریاست آئیووا میں ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدواروں کے درمیان پیر کو مقابلہ ہو رہا ہے۔ آئیووا کوکسس کہلانے والے اس عمل کے ساتھ ہی امریکہ میں سن 2020 کے صدارتی انتخابات کے لیے ڈیموکریٹ امیدوار کی نامزدگی کے عمل کا باضابطہ آغاز ہو جائے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ توقع ہے کہ یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ 3 فروری کو ایران کا دورہ کریں گے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے چیف جوزف پوریل ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف اور دوسرے ایرانی عہدیداروں سے ملاقات کریں گے۔ بوریل کے اس دورے کو یورپی یونین کی جانب سے تہران اور عالمی طاقتوں کے درمیان سن 2015 کے جوہری معاہدے کو بچانے کی تازہ ترین کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان میں جنوری کے اختتام پر مہنگائی کی شرح مزید 2% اضافے کے ساتھ 14% سے بلند ہو گئی ہے۔ ادارہ شماریات کا کہنا ہے کہ سال کے پہلے مہینے میں بھی کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں سب سے زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ملک دیہی علاقوں میں شہری علاقوں کی نسبت مہنگائی کی لہر زیادہ دیکھی جا رہی ہے۔ ادھر وفاقی بورڈ آف ریونیو جنوری میں وصولیوں کا ہدف پورا کرنے میں ناکام رہا، تو دوسری جانب ملکی قرضوں کے حجم میں بھی بدستور اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ایسے میں معاشی ماہرین کی کیا رائے ہے، جانتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان میں جنوری 2020 کے اختتام پر مہنگائی کی شرح مزید 2% بڑھ گئی ہے اور اب یہ شرح گزشتہ 10 سال کی بلند ترین سطح پر جا پہنچی ہے۔ ادارہ شماریات کے مطابق جنوری میں بھی سب سے زیادہ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جن میں گندم، آٹا، چینی، گڑ، کھانے کا تیل، پھل اور دیگر اشیاء شامل ہیں۔ ادارہ شماریات کے مطابق شہری علاقوں سے زیادہ دیہی علاقوں میں مہنگائی کی شرح نوٹ کی جا رہی ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگلے 2 ماہ بھی یہ شرح زیادہ ہی رہنے کی امید ہے، جس کے بعد اس میں کمی کی توقع کی جا رہی ہے۔ معاشی تجزیہ کار منیر افضل کا کہنا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء بڑھنے کی بنیادی وجہ روپے کی قیمت کم ہونا تھی۔
مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے 1-2 مہینے انفلیشن ہائی رہے گی، اس کے بعد نیچے کی طرف آئے گی۔ یہ جو انفلیشنری ویو چل رہی ہے آج کل، پیک جو ہے شاید یہی ہوگا، لیکن اب اس میں بھی ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ فردر ہمیں کوئی شاک فوڈ پرائسز کے کوئی میجر شاک نہ نظر آئے۔
ادھر دوسری جانب رواں سال کے پہلے مہینے میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے اپنے ٹارگٹ سے 100 ارب روپے کم ٹیکس وصول کیے، جس کے بعد اب حکومت کو ریونیو کلیکشن کی مد میں 380 ارب روپے کی کمی کا سامنا ہے۔ تاہم یہ وصولیاں گزشتہ سال یعنی 2017-18 کی نسبت 16% زیادہ بتائی جا رہی ہیں۔ معاشی تجزیہ کار منیر افضل کے مطابق حکومت کے پاس ریونیو بڑھانے کے لیے اب ٹیکس بڑھانے کا کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا، جبکہ اخراجات میں بھی اس سے زیادہ کمی کا امکان بھی نظر نہیں آتا، اس لیے حکومت کو ریونیو بڑھانے کے لیے نان ٹیکس راستوں کو اپنانا ہوگا۔
آئی تھنک ٹیکس کی طرف نہیں جانا چاہیے نا، نان ٹیکس ریونیو ان کے پاس ہے، ایونیو کے پرائیویٹائزیشن کی طرف زیادہ فوکس کر لیں یا ایکسپینسز کنٹرول کریں۔ ایکسپینسز انفارچونیٹلی کنٹرولیبل ہے نہیں۔
مہنگائی اور قرضوں کی وصولی میں مسلسل اضافے اور ریونیو کلیکشن کی کمی کی رپورٹس پر فی الحال حکومت کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان اور افغانستان کے درمیان دو طرفہ تجارت کا سلسلہ سوموار کو ایک بار پھر اس وقت متاثر ہونا شروع ہو گیا جب تورخم کے سرحدی گزرگاہ میں تعینات افغان حکام نے بغیر روٹ پرمٹ کے سامان سے لدے ٹرکوں اور دیگر بڑی گاڑیوں کو افغانستان میں داخل ہونے سے روک دیا۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پاکستان اور افغانستان کے درمیان تورخم کی سرحدی گزرگاہ میں سوموار کے روز افغان حکام نے تجارتی سامان سے لدے ان پاکستانی ٹرکوں اور بڑی گاڑیوں کا داخلہ روک دیا ہے جن کے پاس افغان حکام کی جانب سے فراہم کردہ روٹ پرمٹ نہیں ہے۔ افغان حکام کے اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان کی حدود میں پاکستانی ٹرانسپورٹروں کے سامان سے لدے سینکڑوں گاڑیوں کی قطاریں بند چکی ہے۔ ضلع خیبر میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان دو طرفہ تجارت میں مصروف ٹرانسپورٹروں کی تنظیم کے صدر شاکر افریدی نے وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا،
مسئلہ یہی ہے جس سے عمران خان نے 24 گھنٹے کا اعلان کیا ہے، اسی دن سے یہ رکاوٹ افغانستان کی طرف سے آ رہا ہے۔ افغانستان طرف سے ابھی ایک دم لوگوں نے اعلان کر دیا کہ گاڑی کے پاس پرمٹ نہیں ہوا گا تو وہ افغانستان کراس نہیں سکتا ہے، لیکن اس نے ابھی 3-4 دفعہ اس کے ساتھ ہم نے افغانستان اور پاکستان بارڈر پہ جو لوگ بیٹھے اس کے ساتھ ہم نے کا اعلان کیا تھا تو, لیکن اسی دفعہ لوگوں نے اس غیر اعلان کر دیا اور ایسا نہیں, وہ جی کے قانون ہے, حق ہر آدمی کا ہے, لیکن بات یہی ہے یہ بس اس لوگوں نے کل اعلان کیا تھا اور آج جو ہے ہزاروں گاڑی جو ہے ترخان پاکستان بارڈر میں جو ہے کھڑا ہے.
شاکر افریدی نے دونوں ممالک کی حکومتوں سے اپیل کی کہ وہ ان مسائل کو حل کرے اور تمام تر رکاوٹوں کو دور کرے, ورنہ اس سے دو طرفہ تجارت کو مزید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات شوکت علی یوسفزئی نے کہا کہ پاکستان کی کوشش ہے کہ افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت کو فروغ ملے.
دیکھیں جی, دونوں طرف کی جو انتظامیہ ہے ان کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ دو طرفہ ٹریڈ ہے. پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ فیسلٹیٹ کریں کیونکہ یہ فیڈرل ایشو ہے, اس پہ جو ہمارے اسلام آباد اس پہ پوری طرح میں مذاکرات بھی ہوتے رہے اور دوبارہ بھی کوشش ہو رہی ہے کہ اس ایشو کو حل کیا جائے.
پاکستان اور افغانستان کے درمیان پچھلے کئی برسوں سے سفارتی اور سیاسی تعلقات میں کشیدگی کے باعث تورخم اور دیگر سرحدی گزرگاہوں پر دو طرفہ تجارت اور آمد و رفت کا سلسلہ متاثر ہوتا جا رہا ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
اسلام آباد ہائی کورٹ نے منظور پشتین کی گرفتاری کے بعد احتجاجی مظاہرہ کرنے والے 23 سیاسی کارکنوں کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست منظور کر لی ہے. پولیس نے مقدمے میں سے بغاوت کی دفعات واپس لے کر دہشت گردی کی دفعات شامل کر دی ہیں. اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی اس بارے میں ایک رپورٹ.
اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب کے باہر منظور پشتین کی گرفتاری کے خلاف مظاہرہ کرنے والے احتجاجی کارکنوں کی گرفتاری کے خلاف درخواست کی سماعت چیف جسٹس اتھر منرلا نے کی. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات عدالت میں پیش ہوئے. عدالت میں پولیس کی طرف سے بتایا گیا کہ ملزمان کے خلاف بغاوت کی دفعہ واپس لے لی گئی ہے اور دہشت گردی کی دفعہ شامل کی گئی ہے. عدالت نے تمام ملزمان کو رہا کرنے کا حکم دیتے ہوئے ڈپٹی کمشنر اور آئی جی اسلام آباد سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی. مظاہرین کے وکیل اسد جمال نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پولیس نے بغاوت کی دفعہ 124 سے واپس لے کر دہشت گردی کی دفعہ شامل کی تھی جو قانون کے مطابق نہیں بنتی تھی.
124 اے کی جو پروویژن ہے, جو غداری کا مقدمہ ہے, اس کو ہم نے ختم کر دیا ہے. یہ غداری کا مقدمہ صرف حکومت قائم کر سکتی ہے, کوئی سب انسپیکٹر وہ نہیں ایف آئی آر درج کرتے ہوئے اس میں غداری کا یہ 124 اے درج کر سکتا.
اسلام آباد پولیس نے محسن داور سمیت 29 افراد کو حراست میں لیا تھا, تاہم 23 افراد کو مقدمے میں نامزد کر کے محسن داور سمیت دیگر افراد کو رہا کر دیا گیا تھا. جوڈیشل مجسٹریٹ نے ان افراد کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھجوایا تھا. گرفتار افراد کی ضمانت منظور ہونے کے بعد احکامات جاری کر دیے گئے ہیں اور امکان ہے کہ انہیں شام تک اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا جائے گا. منظور پشتین کی گرفتاری پر ہونے والے اس مظاہرے میں مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ شریک تھے. احتجاجی مظاہرین کی گرفتاری پر سوشل میڈیا میں بھی شدید احتجاج کیا گیا تھا. عاصم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
آج پیر کے روز امریکی سینیٹرز صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کے مقدمے میں اختتامی دلائل سنیں گے اور کل یعنی منگل کو صدر سالانہ اسٹیٹ آف دی یونین سے خطاب کریں گے اور بدھ کے دن سینیٹرز اس مقدمے کے بارے میں اپنے فائنل ووٹ ڈالیں گے جس میں وسیع طور پر ان کو الزامات سے بری قرار دیے جانے کی توقع کی جا رہی ہے. آرش عرب اسادی کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز.
جمعے کے روز سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جان رابرٹس نے صدر ٹرمپ کے مواخذے کے مقدمے کے بارے میں باضابطہ ٹائم لائن دی تھی.
Is there any member in the chamber who wishes to vote or change his or her vote? If no, the yeas are 53, the nays are 47.
وہ کہہ رہے ہیں, کیا اس ایوان میں کوئی ایسے رکن ہیں جو اپنے ووٹ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو اس قرارداد کے حق میں 53 اور مخالفت میں 47 ووٹ آئے ہیں. سامن, یہ ووٹ پارٹی لائن کے مطابق دیے گئے تھے جن میں ریپبلکنز نے ڈیموکریٹس کی جانب سے ایک ایسے وقت میں گواہوں اور دستاویزات کو پیش کیے جانے کی درخواستوں کو مسترد کر دیا جب اس بارے میں نئی اور ممکنہ طور پر مطابقت رکھنے والی اطلاعات منظر عام پر آئی ہیں. سینٹ کے اکثریتی لیڈر مچ میکونل نے اعلان کیا کہ اس مقدمے میں اختتامی دلائل پیر کو دیے جائیں گے جبکہ فائنل ووٹنگ بدھ کے روز ہوگی. انہوں نے کہا کہ میں نے اس بارے میں مکمل اتفاق رائے کی درخواست کی تھی کہ مقدمہ 3 فروری کو دن کے 11 بجے تک برخاست کر دیا جائے. اور سامعین, اسی درمیان امریکہ کا ایک اور اہم دن منگل کو آئے گا.
Speaker, the President of the United States.
یہ جھلک گزشتہ برس کی ہے۔ صدر سالانہ اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کانگریس کے مشترکہ اجلاس میں منگل کو پیش کریں گے۔ ان کے الفاظ،
There's nothing anywhere in the world that can compete with America.
صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جس کا مقابلہ امریکہ سے کیا جا سکے۔ رپورٹوں میں خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ امکانی طور پر صدر اپنے خطاب میں اپنے دوبارہ انتخاب کی مہم پر فوکس کریں گے۔ تاہم بدھ کے روز سب کی نگاہیں واشنگٹن پر لگی ہوں گی، جہاں تقریباً یقینی طور پر صدر ٹرمپ کو ایک ایسا قانون ساز ادارہ الزامات سے بری قرار دے گا جس پر ان کی اپنی پارٹی کا کنٹرول ہے۔ ان الزامات میں صدارتی اختیارات کا ناجائز استعمال اور ایسی کاروائیوں کے بارے میں تفتیش کے لیے کانگریس کی کوششوں میں رکاوٹ ڈالنا شامل ہے۔ شہناز عزیز، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدارتی انتخاب کے لیے وسط مغربی ریاست آئیووا میں ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدواروں کے درمیان آج یعنی پیر کے روز مقابلہ ہو رہا ہے۔ آئیووا کاکسس کہلانے والے اس عمل کے ساتھ ہی امریکہ میں سن 2020 کے صدارتی انتخاب کے لیے ڈیموکریٹ امیدوار کی نامزدگی کے عمل کا باضابطہ آغاز ہو جائے گا۔ امریکہ کی دونوں بڑی جماعتیں ڈیموکریٹ اور ریپبلکن اپنے اپنے صدارتی امیدوار کے انتخاب کے لیے زیادہ تر ریاستوں میں پرائمری انتخابات منعقد کرتی ہیں، جن میں رجسٹرڈ ووٹرز پولنگ اسٹیشن جا کر براہ راست ووٹ ڈالتے ہیں، لیکن آئیووا سمیت چند امریکی ریاستوں میں رجسٹرڈ ووٹرز کا اجلاس ہوتا ہے جس میں تفصیلی تبادلے خیال کے بعد خفیہ ووٹنگ کے بجائے پارٹی نمائندوں کو براہ راست منتخب کیا جاتا ہے۔ اس عمل کو کاکس کہتے ہیں۔ آئیووا کاکس یا پرائمری الیکشن کا انعقاد کرنے والی امریکہ کی پہلی ریاست ہے، جس کی وجہ سے آئیووا کاکس کو امریکہ میں صدارتی انتخابات کا پہلا مرحلہ قرار دیا جاتا ہے۔ اگرچہ آئیووا میں ان دنوں سخت سردی ہے، چاروں طرف برف ہی برف پڑی ہے، لیکن پھر بھی تمام ڈیموکریٹک پارٹی امیدوار ان کے حامی اور رضاکار سرگرم دکھائی دے رہے ہیں۔ تمام امیدوار آئیووا پہنچ چکے ہیں اور کاکس کے لیے پور مہم میں حصہ لے رہے ہیں۔ امیدواروں کے رضاکار بھی ٹیلی فون، ای میل یا خود لوگوں کے پاس جا کر انہیں قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈیموکریٹس کو اس بارے میں جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں آئیووا، جہاں ہماری نمائندہ نیلوفر مغل موجود ہیں اور اس سارے منظر کو دیکھ رہی ہیں۔ جی السلام علیکم نیلوفر۔
وعلیکم السلام خالد صاحب۔
اچھا، میں نے کچھ تھوڑا سا بتایا تو ہے، لیکن آپ اس کی تفصیل ذرا بتائیے گا کہ یہ کاکسز ہوتے کیا ہیں اور یہ کیسے منعقد ہو رہے ہیں وہاں پر؟
جی خالد صاحب، بالکل، آئیووا کاکس جو ہے وہ امریکی جو صدارتی مہم ہے اس کی میں پہلی سرکاری ووٹنگ کی اس کو حیثیت حاصل ہے۔ زیادہ تر جو امریکی ریاستیں ہیں وہ پرائمری الیکشنز منعقد کرتی ہیں، جن میں جو رجسٹرڈ ووٹرز ہوتے ہیں وہ پولنگ اسٹیشن جا کر براہ راست ووٹ ڈالتے ہیں، لیکن آئیووا یا چند جو امریکی دیگر ریاستیں ہیں اس میں رجسٹرڈ ووٹرز میٹنگ میں مل بیٹھتے ہیں، وہاں وہ تبادلہ خیال کرتے ہیں اور خفیہ ووٹنگ کی بجائے پارٹی کے جو نمائندے ہوتے ہیں ان کو براہ راست منتخب کرتے ہیں۔ یعنی اس میں خفیہ ووٹنگ نہیں ہوتی بلکہ لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں اور وہ انتخاب کرتے ہیں صدارتی امیدوار کا۔
تو یہ بتائیے کہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کے کتنے نمائندے اس میدان میں اتریں گے کاکسز کے؟
خالد صاحب، اس وقت ریپبلکنز کی جانب سے تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہی واحد امیدوار ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو ڈیموکریٹس ہیں اس کے 12 امیدوار اس وقت میدان میں اترے ہیں۔ 12 میں سے 9 جو ہیں وہ مرد امیدوار ہیں، اور 3 جو ہیں وہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ 3 خواتین امیدوار جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، لیکن آج فیصلہ ہوگا کہ ان 12 میں سے کون جو ہے ڈیموکریٹس کی جانب سے سامنے آتا ہے۔
تو آپ کس کو دیکھ رہی ہیں، لیڈ کون کر رہا ہے ان میں سے؟
خالد صاحب، سروے جو اس وقت سامنے آ رہے ہیں، مختلف جو میڈیا ادارے ہیں بڑے بڑے وہ سروے کر رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ ہے، ایک سروے ہے جس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو ورمونٹ کے سینیٹر برنی سینڈرز ہیں ڈیموکریٹس کے، وہ اس وقت لیڈ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد سابق نائب صدر جو ہیں ڈیلاویئر سے جو بائیڈن، وہ ان کی باری ہے، یعنی وہ دوسرے نمبر پر ہیں، اور پھر ایک خاتون صدارتی امیدوار ہیں الیزابتھ وارن، وہ جو ہیں تیسرے نمبر پر شو کر رہے ہیں۔
یعنی تین بیز بی بائیڈن اور برنی سینڈرز اور بیرن۔
ایگزیکٹ۔
اچھا، یہ بتائیے کہ مسلمان امریکیوں کا اس میں کیا رول ہے، کیا سرگرمی ان کی؟
خالد صاحب رول بہت زیادہ ہے اس وقت آیووا میں جو ڈیموئن ہے جہاں پر یہ کاکس ہو رہے ہیں جو مین مرکز ہے. صرف ڈیموئن میں 7 مساجد اس وقت ہیں, ان میں سے 5 مساجد ایسی ہیں جہاں پر کاکس سینٹر انہیں بنایا گیا ہے, اور آج سے زیادہ تر جو امریکی مسلمان ہیں وہ اپنے ہی علاقے کی جو مساجد ہیں وہاں جا کر وہ ووٹ بھی ڈالیں گے. مساجد کے جو امام ہیں ان میں سے کچھ سے میری بات ہوئی تو وہ ایک کو بہت خوشائند قرار دیتے ہیں کہ اس طرح مسلمان جو ہے وہ بھی جو سیاسی عمل ہے اس میں شامل ہو سکیں گے. اور ان مسلمانوں سے جو یہاں پر ہیں ان سے میری بات ہوئی کہ ان کا جھکاؤ کس طرف ہے, تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ ڈیموکریٹک پارٹی کو زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں, اس کی وجہ ان کی پالیسیاں ہیں.
مطلب یہ کہ مسلمانوں کا بھی ایک اہم رول ہے اس میں اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں. بہت شکریہ نیلوفر آپ کا.
تھینک یو.
یہ نیلوفر مغل تھیں جو آئیوا گئی ہوئی ہیں اور کاکسس کا سارا میدان جو سجا ہے اس کا مشاہدہ کر رہی ہیں اور وہاں سے وہ رپورٹ کر رہی تھیں. ڈیموکریٹس کو توقع ہے کہ آج 3 فروری آئیوا میں ہونے والے کاکسس میں بڑی تعداد میں ووٹ ڈالے جائیں گے. اور جیسا کہ وائس آف امریکہ کے لیے کین فاراباخ نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ آئیوا میں بہت سے ووٹر ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائے ہیں کہ ڈیموکریٹس میں کون امیدوار نومبر کے انتخابات میں ریپبلکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دے پائے گا, تاہم وہ خوش ہیں کہ یہ موقع ان کی ریاست پر توجہ مرکوز کرنے کا باعث بنے گا. مزید تفصیلات بیان کر رہی ہیں مدثرہ منصر.
ایسا لگتا ہے گویا کوئی موسیقی کا پروگرام ہو رہا ہے, جیسے کوئی کانسرٹ ہو رہا ہے. دراصل یہ ورماؤنٹ کے ڈیموکریٹک سینیٹر برنی سینڈرز کی انتخابی مہم کی ایک تقریب ہے. ڈیموکریٹک پارٹی کے جو ارکان صدارتی امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں ان میں 4 ممتاز امیدواروں میں سے ایک برنی سینڈرز بھی ہیں. اتوار کے روز اس تقریب میں ہر طرف موسیقی تھی, سینڈرز کے جھنڈے لہرا رہے تھے, مگر خود سینڈرز وہاں موجود نہیں تھے. وہ دیگر امریکی سینیٹرز کی طرح واشنگٹن ڈی سی میں صدر ٹرمپ کے مواخذے کی کارروائی میں شریک تھے. ان کے ساتھ دیگر صدارتی امیدوار ایمی کلوبیچر, ایلزبت وارن اور مائیکل بینٹ بھی تھے, اور اسی وجہ سے انہیں آئیوا میں انتخابی مہم چلانے کا وقت نہیں ملا. ٹیموتھی ہیگل یونیورسٹی آف آئیوا میں پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ہیں. وہ کہتے ہیں
In Iowa, we like to see the candidates. That we like to see them a lot, in fact. That's the joke, both here and in New Hampshire, that they can't decide on a candidate.
آئیوا میں ہمیں امیدواروں کو دیکھنا اچھا لگتا ہے, بلکہ ہم انہیں یہاں بہت زیادہ دیکھتے ہیں. اکثر لوگ یہاں اور نیو ہیمپشر میں مذاق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے امیدوار کا فیصلہ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ایک آدمی سے 4-5 مرتبہ پوچھ نہ لیں. ہیگل کہتے ہیں کہ جو امیدوار آئیوا سے باہر رہے وہ اپنے نائبین پر انحصار کر رہے تھے کہ وہ ووٹروں کو کاکس میں آنے پر مجبور کر سکیں گے, کیونکہ ووٹروں کی تعداد ہی امیدواروں کے گروپ کو کامیاب کر سکتی ہے اور پھر کاکس میں فتح دلا سکتی ہے. یونیورسٹی آف آئیوا میں پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ٹیموتھی ہیگل مزید کہتے ہیں
And they have to reach 15% to be considered viable as a group. If they're not viable as a group, then they have to
re- اور ایک گروپ کی حیثیت برقرار رکھنے کے لیے ان کا 15% ووٹ حاصل کرنا ضروری ہے. اگر ان کا گروپ قائم نہیں رہتا تو انہیں دوبارہ منظم ہونا پڑتا ہے. ڈیوڈ سکڈمور ڈریک یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ہیں. وہ کہتے ہیں
In a second round, choose a different candidate.
اور پھر دوسرے مرحلے میں میں مختلف امیدوار کا انتخاب کروں گا. ڈریک یونیورسٹی کے پروفیسر ڈیوڈ سکڈمور کو میساچوسٹس کی سینیٹر ایلزبت وارن کو اپنا پہلا انتخاب ماننے میں کافی وقت لگا, اور دوسرے نمبر پر کون ہے ابھی یہ واضح نہیں ہے. وہ کہتے ہیں
A lot of people have remained undecided right up until perhaps even today.
بہت سے لوگوں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا, حتیٰ کہ آج کے دن تک بھی. یہی وجہ ہے کہ کاکسز سے ایک روز پہلے آئیوا میں زیادہ سے زیادہ ووٹروں کی حمایت حاصل کرنا بے حد اہم ہے, اور رائے عامہ کے جائزوں سے ظاہر ہوا ہے کہ برنی سینڈرز, ایلزبت وارن اور سابق نائب صدر جو بائیڈن کے ساتھ ساتھ انڈیانا کے سابق میئر پیٹ بوٹیجج کے لیے حمایت کافی ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان میں سو شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان ملائیشیا کے دو روزہ دورے پر پیر کو کوالالمپور پہنچ رہے ہیں. گزشتہ سال دسمبر میں کوالالمپور میں ہونے والے اسلامی ممالک کی سربراہی کانفرنس کے بعد وزیراعظم عمران خان کا ملائیشیا کا پہلا دورہ ہے جس میں انہوں نے پاکستان نے بعض اسلامی ممالک کے تحفظات کی وجہ سے شرکت سے معذرت کر لی تھی۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان کی دفتر خارجہ کے ایک بیان کے مطابق وزیراعظم عمران خان کوالالمپور کے دورے کے دوران ملیشیا کے وزیراعظم مہاتیر محمد سے بھی ملاقات کریں گے، جبکہ اس دورے کے دوران پاکستان اور ملیشیا کے درمیان اہم معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر بھی دستخط ہوں گے۔ تاہم پاکستان کے دفتر خارجہ کے بیان میں تاحال ان معاہدوں کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی گئی ہے۔ ملیشیا میں قیام کے دوران پاکستان کے وزیراعظم عمران خان 4 فروری کو کوالالمپور میں واقع انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں علاقائی امن و سلامتی کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کا دورہ پاکستان اور ملیشیا کے درمیان مضبوط تعلقات اور دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اظہار ہے۔ تاہم تجزیہ کار وزیراعظم عمران خان کے دسمبر 2019 میں کوالالمپور میں ہونے والی بعض اسلامی ممالک کی سربراہی کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کے تناظر میں ملیشیا کے دورے کو اہم قرار دے رہے ہیں۔ بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار حسن عسکری نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
اس کا تعلق ایک تو اسی چیز سے ہے کہ پاکستان نے شرکت نہیں کی تھی۔ انیشیٹو جب لیا گیا ہے اس وقت پاکستان تھا، لیکن جب کانفرنس ہوئی ہے پاکستان نہیں گیا، تو وہ ایک ڈیمیج کنٹرول وزٹ بھی ہے کہ جو اس سے ملیشیا کے پرائم منسٹر کے ذہن میں جو بات پیدا ہوئی اس کو ریموو کرنے کے لیے جو ہے وہ عمران خان صاحب بنیادی طور پر ملیشیا جا رہے ہیں۔
یاد رہے کہ دسمبر 2019 میں ملیشیا کی میزبانی میں ہونے والی اسلامی ممالک کی کانفرنس میں وزیراعظم عمران خان نے بظاہر سعودی عرب کے تحفظات کی وجہ سے شرکت کرنے سے معذرت کر لی تھی۔ سعودی عرب کا خیال تھا کہ کوالالمپور کانفرنس اسلامی تعاون تنظیم کے متوازی اسلامی ممالک کا ایک نیا بلاک بنانے کی کوشش ہے، تاہم ملیشیا کے وزیراعظم مہاتیر محمد نے اس تاثر سے اتفاق نہیں کیا تھا۔ وزیراعظم عمران خان کا ملیشیا کا یہ دوسرا دورہ ہے۔ اس سے قبل وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد نومبر 2018 میں انہوں نے ملیشیا کا دورہ کیا تھا، جبکہ ملیشیا کے وزیراعظم مہاتیر محمد نے مارچ 2019 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس کا کوئی کیس نہیں ہے۔ 7 مشتبہ افراد کے ٹیسٹ کے بعد کرونا وائرس میں نیگیٹو رزلٹ آیا ہے جو خوش آئند ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چین سے آنے والوں میں بھی کوئی مشتبہ شخص شامل نہیں ہے۔ پاکستان اور چین کا فضائی آپریشن بحال کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ۔
اسلام آباد میں چینی سفیر کے ساتھ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ کرونا وائرس کی تشخیص کے لیے کٹس پاکستان کو مل گئی ہیں۔ ان کٹس سے 7 مشتبہ افراد کا معائنہ کیا گیا اور 7 افراد میں وائرس تشخیص نہیں ہوا۔ چین سے آنے والوں میں کوئی مشتبہ مسافر نہیں ملا۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ کوئی بھی چینی یا پاکستانی 14 دن کا مانیٹرنگ پیریڈ گزارے بغیر چائنا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس اقدام کی وجہ سے ہمارے بچے محفوظ ہو گئے ہیں۔ چین میں متاثرہ 4 پاکستانی شہریوں کی صحت پہلے سے بہتر ہے۔
پاکستانی اسٹوڈنٹس ووہان سے متعلقہ، ووہان کے اندر نہیں ہیں، وہ ووہان سے باہر ہیں، لیکن ووہان سے ہی وہ باہر گئے ہیں چائنا میں ہی، ان کی جو صحت ہے وہ پہلے سے بہتر ہے اور وہ بتدریج ریکور کر رہے ہیں، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ 1/3 سے کم مریض ہیں کہ جن کو شدید قسم کا نمونیا ہوگا، باقی پیشنٹ جو ہیں وہ مائلڈ ٹو ماڈریٹ، یعنی کہ بہت کم سے درمیانے درجے کی بیماری ان کو ہوگی۔
اس موقع پر چینی سفیر یاو جنگ نے کہا کہ چین میں پاکستانیوں کی کثیر تعداد ہے، یہ تمام مشکلات وقتی ہیں، تمام پاکستانیوں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ چین میں پاکستانی شہریوں کو اپنا ہم وطن سمجھتے ہیں۔ آج 12 چینی باشندے بھی پاکستان آئے ہیں۔ سفر کے لیے 2 ہفتے معائنے میں رکھا جاتا ہے۔ پاکستان آنے والے 12 چینی باشندوں میں 4 بزنس مین ہیں۔ سخت مانیٹرنگ کے بعد ان افراد کو پاکستان آنے کی اجازت دی گئی۔ چین نے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین میں صورتحال سنگین ہے، 361 افراد اب تک ہلاک ہو چکے۔ ہم ہر حکمت عملی کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے ہم اس چیلنج کا سامنا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
China is responsible for its own people. China is responsible for the international community. China, of course, is more responsible for its friends. As far as Pakistan's concern, first of all, that we are very much appreciating the moral and also concrete support extended by the Pakistani leaders.
پاکستان اور چین کے درمیان فضائی آپریشن 3 روز تک بند رہنے کے بعد بحال ہو گیا ہے اور پہلی 2 پروازوں کے ذریعے 130 شہری پاکستان پہنچ گئے. ان مسافروں کے لیے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر خصوصی کاؤنٹرز بنائے گئے تھے اور تمام افراد کو تھرمل اسکینر سے چیک کرنے کے بعد جانے کی اجازت دی گئی, جبکہ تمام مسافروں سے ہیلتھ ڈکلیریشن فارمز بھی بھروائے گئے. پاکستان میں کرونا وائرس کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں. چین نے اعلان کیا کہ ووہان شہر کے علاوہ دیگر شہروں میں مقیم پاکستانی شہریوں کو مانیٹرنگ کے بعد پاکستان جانے کی اجازت ہوگی. آصم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
دہلی میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے دوران بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے انتہائی جارحانہ اور فرقہ وارانہ مہم چلائی جا رہی ہے. اس دوران جامعہ ملیہ اسلامیہ اور شاہین باغ میں فائرنگ کے واقعات بھی ہوئے ہیں. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
دہلی اسمبلی انتخابات کے دوران بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے مبینہ طور پر انتہائی اشتعال انگیز اور فرقہ وارانہ مہم چلائی جا رہی ہے. اس کا مقابلہ حکمراں عام آدمی پارٹی سے ہے. کانگریس بھی میدان میں ہے مگر وہ بظاہر مقابلے سے باہر ہے. 70 رکنی اسمبلی کے لیے 8 فروری کو ووٹ ڈالے جائیں گے اور 11 فروری کو ووٹوں کی گنتی ہوگی. بی جے پی رہنماؤں کی مبینہ نفرت انگیز تقریروں میں شاہین باغ کا دھرنا کسی نہ کسی طرح آ جاتا ہے. بی جے پی رہنما اسے دہشت گردوں اور پاکستان نواز عناصر کا اڈا قرار دے رہے ہیں. وزیر داخلہ امت شاہ نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ووٹنگ مشینوں کا بٹن اتنے زور سے دبائیں کہ اس کا کرنٹ شاہین باغ تک پہنچے. مرکزی وزیر انوراگ ٹھاکر نے ایک انتخابی ریلی میں بھیڑ سے ملک کے غداروں کو گولی مارنے کا نعرہ لگوایا. رکن پارلیمنٹ پرویش ورما نے شاہین باغ کو کشمیر جیسی صورتحال سے تشبیہ دی. انہوں نے مزید قابل اعتراض بیانات دیے. ایک امیدوار کپل مشرا نے کہا کہ 8 فروری کو دہلی میں بھارت اور پاکستان کا مقابلہ ہوگا. الیکشن کمیشن نے ان تینوں رہنماؤں پر کچھ گھنٹوں کے لیے مہم چلانے پر پابندی عائد کر دی. اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے اتوار کے روز پرچار کرتے ہوئے بولی کے بجائے گولی سے کام لینے کی بات کہی. سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق بی جے پی الیکشن کو فرقہ وارانہ رنگ دینا چاہتی ہے تاکہ وہ ہندوؤں کو یکجا کر کے ان کے ووٹ حاصل کر سکے. عام آدمی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ سنجے سنگھ نے ان اشتعال انگیزیوں کے لیے وزیر داخلہ امت شاہ کو ذمہ دار قرار دیا.
اس ویکتی کا نام ہے امت شاہ جو دلی میں بوال کرانا چاہتا ہے, جو دلی میں ماحول بگاڑنا چاہتا ہے, جو دلی میں ہنسا پھیلانا چاہتا ہے, جو دلی کا چناؤ ٹالنا چاہتا ہے.
ان بیانات کے درمیان فائرنگ کے واقعات بھی ہوئے. جمعرات کے روز ایک 17 سالہ نوجوان نے مظاہرہ کرنے والے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طلبہ پر فائرنگ کی جس میں ایک طالب علم زخمی ہوا. ہفتے کے روز ایک 25 سالہ شخص نے شاہین باغ دھرنے کے قریب 2 راؤنڈ گولی چلائی جو کسی کو نہیں لگی. اس نے نعرہ لگایا کہ یہاں صرف ہندوؤں کی چلے گی. اتوار کی شب میں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں 2 نامعلوم افراد نے فائرنگ کی. حزب اختلاف کا الزام ہے کہ فائرنگ کے یہ واقعات بی جے پی رہنماؤں کے بیانات کا نتیجہ ہیں. اپوزیشن ارکان نے بیانات اور سی اے اے اور این پی آر کے معاملے پر پیر کے روز لوک سبھا میں ہنگامہ کیا اور واک آؤٹ کیا. انہوں نے صدر کے خطبہ پر پرویش ورما کی شکریہ کی تحریک کی مخالفت کی. اس سے قبل جب انوراگ ٹھاکر بیان دینے کھڑے ہوئے تو اپوزیشن ارکان نے گولی مارنا بند کرو, دیش کو توڑنا بند کرو کے نعرے لگائے. کم از کم 30 ارکان ایوان کے وسط میں آ گئے اور انہوں نے تختیاں لہرائیں اور شرم شرم کے نعرے لگائے. راجیہ سبھا میں بھی خوب ہنگامہ ہوا. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
ساہیوال کول فائر پاور پلانٹ کے آس پاس کے رہائشی کچھ عرصے سے ماحول آلودہ ہونے کی شکایتیں کر رہے ہیں, لیکن منصوبے سے منسلک لوگوں کا دعویٰ ہے کہ سائنس اس قدر ترقی کر چکی ہے کہ کوئلے سے بجلی بنانے کا عمل جدید اور محفوظ ہو چکا ہے اور یہ ماحول کے لیے خطرہ نہیں ہے. ساہیوال سے رپورٹ ہمیں بھیجی ہے سمن خان نے.
ضلع ساہیوال کی حدود میں داخل ہوتے ہی دور سے دکھائی دینے والے دیو ہیکل ٹاور یہاں کوئلے سے چلنے والے پلانٹ کا پتہ دیتے ہیں. قرب و جوار میں ہی دیہی آبادی بھی موجود ہے, لیکن یہاں بسنے والے اپنے گاؤں میں لگے بڑے منصوبے سے زیادہ خوش دکھائی نہیں دیتے.
پہلے ہمارا پانی بالکل صحیح تھا, اس کی پلانٹ کی وجہ سے پانی بالکل گندا. کبھی آپ نے سنا کہ اتنے گنجان علاقے میں مطلب پلانٹ لگے؟ پھر وہ بھی کولے والا. سانو تے تقریباً پینٹ ختم کر دیتا.
محمد ابرار چک 77 میں ایک ٹھیکے دار ہیں. پلانٹ کی دیوار کے ساتھ ہی انہوں نے 12.5 ایکڑ رقبے پر امرود کا باغ لگا رکھا ہے۔ ان کے مطابق کچھ سال پہلے تک بھرپور پھل دینے والا باغ اب نقصان میں رہنے لگا ہے۔
پھلدار درخت ہو جائے تقریباً چھوٹی فصل ہو جی، وہ رات کو پولینیشن کرتی آئی، لیکن جب لائٹیں رات کو بھی چلتی ہیں دن کو بھی روشنی سورج کی پڑتی ہے، اس لیے اس کو پھل نہیں لگتا جی۔ تقریباً 1 ایکڑ میں 10 تو 15 مرلہ جڑی جگہ متاثر ہو رہی ہے۔
ساہیوال کول فائر پاور پلانٹ کی فیزیبلٹی رپورٹ کی تیاری میں جامعہ پنجاب کے کول ٹیکنالوجی سینٹر کی خدمات بھی لی گئی تھیں۔ یہاں اسسٹنٹ پروفیسر کے عہدے پر تعینات ڈاکٹر رضوان کہتے ہیں کہ کوئلے سے بجلی بنانے والا پلانٹ دو صورتوں میں ماحول کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، جب اس سے زہریلی گیسیں خارج ہو رہی ہوں یا اس سے نکلنے والی راکھ کو ٹھیک طریقے سے ٹھکانے لگانے کا انتظام موجود نہ ہو۔
ساہیوال کول فائر پاور پلانٹ جو ہے، اس میں آپ کا ڈیسلفرائزیشن کا بڑا افیکٹو میکانزم جو ہے موجود ہے، سوائے آئی مین کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشن سے کوئی ایسی چیز جو ہے وہ وہاں سے وہ ریلیز جو ہے وہ نہیں ہو رہی، کوئی ڈھیر نہیں لگتا، ٹرینز آتی ہیں سیدھی انلوڈ ہوتی ہیں اور کول آگے جو ہے وہ پروسیس ہونا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو ایش ہے اس کی ایون کیمیکل نیچر بھی جو ہے، یہ سم ٹائم جو ہے آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ اتنی جلدی وہ ریئیکٹ بھی کر سکتی ہے واٹر کے ساتھ جو ہے، اگر کوئی امپیکٹ ہوگا بھی تو دیٹ شوڈ کم اپ آفٹر جنریشنز۔
پنجاب ڈیولپمنٹ بورڈ صوبے میں نجی سرمایہ کاروں کو بجلی کی پیداوار میں سرمایہ کاری کے لیے تعاون فراہم کرتا ہے۔ یہاں کی مینیجنگ ڈائریکٹر ثانیہ ویس کے مطابق ساہیوال کول پاور منصوبے کے تحت 1320 میگا واٹ بجلی ملکی گرڈ میں شامل ہوئی۔ وہ واضح کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ دور سے دکھائی دینے والے کولنگ ٹاور سے دھواں نہیں بلکہ بھاپ نکلتی ہے۔
اگر سوکس ایمیشن کے لمٹ 1700 mg پر میٹر کیوب انوائرمنٹ پروٹیکشن اتھارٹی آف پنجاب نے سیٹ کی ہوئی ہے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ ساہیوال کی چمنی سے جو گیس نکل رہی ہے اس میں سوکس کتنی ہے۔ ابھی جو اویلیبل ریڈنگز ہیں ان میں ساہیوال میں سوکس ایمیشنز less than 100، سو 17 گنا کم از کم کم ہماری پرسکرائبڈ لمٹ سے ہیں۔ جو جگہ کو آپ تیار کرتے ہیں جس کے اندر آپ نے ایش ڈسپوز کرنی ہوتی ہے، اس کے نیچے ایک میمبرین بچھائی جاتی ہے۔ اس میمبرین کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے کوئی بھی آلودگی جو ہے وہ واٹر ٹیبل کے اندر نہ جا سکے، اور وہ جہاں اس کے اوپر اسپرنکلنگ کی جاتی ہے تاکہ اس سے کوئی چیز اڑ اڑ کر ہوا میں شامل نہ ہو۔
ساہیوال کول پاور منصوبے کے تحت پلانٹ کے احاطے میں ہی ایک ٹیکنیکل ٹریننگ سکول قائم ہے، جہاں الیکٹریکل، مکینیکل اور انڈسٹریل کورسز کے علاوہ چینی زبان کی تربیت دی جا رہی ہے۔
ماہرین کے مطابق کوئلے کے توانائی منصوبوں کو برا کہنے کی بجائے پوری دنیا سے کلین گرین کول ٹیکنالوجی کے جدید ماڈل اپنانے کی ضرورت ہے، تاکہ بجلی پیدا کرنے والے دیگر وسائل سے بوجھ کچھ حد تک کم ہو۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، ساہیوال۔
اب جبکہ مہلک کورونا وائرس مسلسل دنیا بھر میں پھیل رہا ہے، اس کے باعث چین سے باہر پہلا مریض ہلاک ہو گیا ہے۔ فلپائن سے ملنے والی نیوز رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ چین کے صوبے ہوبے کے علاقے ووہان سے، جہاں اس وائرس کا سب سے پہلے پتہ چلا تھا، ایک شخص جو چند روز قبل وہاں سے مینیلا آیا تھا، ایک ہسپتال میں دم توڑ چکا ہے۔ امریکہ سمیت بہت سے ملک اس وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کی عالمی کوششوں کے سلسلے میں ان تمام غیر ملکیوں کو اپنے ملک میں داخلے کی اجازت دینے سے انکار کر رہے ہیں جو حال ہی میں چین جا چکے ہوں۔ وائس آف امریکہ کی سلاتیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
چین سے باہر پہلے مریض کی موت نے دنیا بھر کے صحت سے متعلق عہدیداروں پر اپنے شہریوں کی حفاظت کے اقدامات میں اضافے کے لیے دباؤ بڑھا دیا ہے۔ امریکہ، آسٹریلیا اور دوسرے ملکوں نے، جن کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، چین سے آنے والے غیر ملکیوں کی آمد پر پابندی عائد کر دی ہے، لیکن وہ خود اپنے شہریوں کو وطن واپس آنے سے نہیں روک سکتے۔ فرانس نے قرنطینہ کے 2 مراکز قائم کر دیے ہیں، جہاں چین سے آنے والے اس کے شہریوں کے لیے لازمی قرار دے دیا گیا ہے کہ وہ ملک میں داخلے سے قبل وہاں 2 ہفتے طبی ماہرین کے زیر نگرانی گزاریں۔ بچوں کے تحفظ سے متعلق ریاستی وزیر ایڈرین ٹاکٹ کا کہنا ہے، ہم ظاہر ہے ان لوگوں میں سے ہر ایک کی صحت پر بہت گہری نظر رکھ رہے ہیں، اور یہ یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہے ہیں کہ ان میں کوئی انفیکشن نہ ہو۔ چین میں کرونا وائرس کی وبا سے 300 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر کے 24 ملکوں میں 14,000 سے زیادہ لوگ اس وبا سے متاثر ہو چکے ہیں۔ صحت کے عہدیداروں کا خیال ہے کہ یہ وائرس ہاضمے کی نالی کے اندر اپنی نسل بڑھا سکتا ہے اور وہاں برقرار رہ سکتا ہے، لیکن وہ ابھی تک یہ متعین نہیں کر سکے ہیں کہ یہ کس طرح پھیلتا ہے۔ چین کے نیشنل ہیلتھ کمیشن کے می فینگ کہتے ہیں،
وہاں
شینزن میں اور امریکہ میں بھی انہوں نے وائرس کے پہلے مریضوں کے فضلوں میں نئے کرونا وائرس کا پتہ چلایا۔ اس عمل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وائرس ہاضمے کی نالی کے اندر اپنی نسل بڑھا سکتا ہے اور وہاں برقرار رہ سکتا ہے، لیکن آیا یہ وائرس فضلے سے نکل کر منہ کے راستے پھیلتا ہے یا وائرس پر مشتمل ان آبی ذرات سے پھیلتا ہے جو فضا میں شامل ہو کر ہوا کا حصہ بن جاتے ہیں؟ اس کی تصدیق کے لیے وبائیات کے ماہرین کو ریسرچ کی ضرورت ہے۔ یہ الفاظ تھے چین کے نیشنل ہیلتھ کمیشن کے می فینگ کے۔ اطالوی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک نئے کرونا وائرس کے ڈی این اے کو الگ کر لیا ہے۔ یہ ریسرچ متعدی امراض کے لزارو سپیلنزینی نیشنل انسٹیٹیوٹ میں ہوئی تھی، جو چین سے اٹلی کا دورہ کرنے والے ایک ایسے شادی شدہ جوڑے کا علاج کر رہا تھا جو اس وائرس کا شکار ہو چکے تھے۔ اٹلی کے وزیر صحت روبرٹو اسپرنزا کا کہنا تھا، وائرس کو الگ کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کے مطالعے کے لیے، اسے سمجھنے کے لیے اور اسے ٹیسٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ مواقع ہوں گے جو اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے اٹلی کے وزیر صحت روبرٹو اسپرنزا کے، جنہوں نے اتوار کے روز نامہ نگاروں کو بتایا کہ یہ معلومات بین الاقوامی برادری تک بھی پہنچائی جائے گی۔ اٹلی میں ابھی تک اس وائرس کے صرف یہی دو مریض ہیں، باقی یورپ نے نئے وائرس سے متاثر مزید 20 مریضوں کی تصدیق کی ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
گزشتہ جمعے کو یورپی یونین سے الگ ہونے کے بعد برطانیہ اور یورپی یونین کے درمیان مستقبل کے تعلقات کے حوالے سے ابھی باضابطہ بات چیت تو شروع نہیں ہوئی، لیکن دونوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ برسلز میں قائم یورپی یونین کے صدر دفتر کا کہنا ہے کہ برطانیہ کو آزاد تجارت سے متعلق سمجھوتے کے لیے یونین کے معیاروں سے مطابقت رکھنی ہوگی۔ دوسری جانب برطانیہ کا با اصرار یہ کہنا ہے کہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے ہنری رجویل کا کہنا ہے کہ دونوں کے درمیان باضابطہ مذاکرات میں کم از کم ایک ماہ کا عرصہ لگے گا۔ تفصیلات انجم ہیرلڈ کل کی زبانی۔
یورپ کے جغرافیے میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن کئی لحاظ سے گزشتہ جمعے کے بعد برطانیہ اور اس کے یورپی ہمساؤں کے درمیان فاصلوں میں اضافہ ہوا ہے۔ برطانیہ اب یورپی یونین کا حصہ نہیں رہا، لیکن گزشتہ 3.5 سالوں کی سیاسی ابتری کی تھکن اب بھی نظر آ رہی ہے۔ بینک میں کام کرنے والی ایک خاتون لنسے ویلر کا کہنا ہے، میں الگ نہیں ہونا چاہتی تھی، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، میں نے ساتھ رہنے کے لیے ووٹ دیا تھا اور اب صرف یہ امید ہے کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے۔ جمعے کی شب جیسے ہی گھڑی کی سوئیوں نے 12 بجائے، بریگزٹ کے حامیوں نے وسطی لندن میں خوشیاں منائی۔ بریگزٹ پارٹی کے لیڈر نائجل فاراج کا کہنا ہے، ہمیں خوشیاں منانی چاہیے کیونکہ ہم یورپی یونین کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے ہیں، ہم ایک بار پھر دنیا میں اپنی جگہ بنا سکیں گے۔ کیونکہ ہم یورپی یونین کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے ہیں، تاہم کوئی جگہ بنانا شاید اتنا آسان نہ ہو۔ یورپی یونین سے معاہدے کے لیے برطانیہ نے صرف 11 ماہ کا وقت رکھا ہے، جو کہ اس سال دسمبر میں ختم ہو جائے گا، جس کے بعد نئے چیلنج درپیش ہوں گے۔ یہاں امریکہ میں قائم ایک بڑے تھنک ٹینک رینڈ کارپوریشن کے نائب صدر چارلی ریس کا کہنا ہے،
Many people believe that Brexit, having gone through 3.5 years of debate about what
بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ گزشتہ 3.5 برسوں کے دوران چلنے والی بحث کہ کس قسم کا بریگزٹ ہونا چاہیے یا ہونا بھی چاہیے یا نہیں، اس میں یہ سب طے ہو چکا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ در حقیقت برطانیہ اور یورپی یونین کے درمیان نئے تعلقات کی جہتیں کھلنے کا ابھی آغاز ہوا ہے۔ اشارے تو یہ مل رہے ہیں کہ مذاکرات کے دوران یورپی یونین برطانیہ کو یونین کی منڈیوں تک رسائی کے عوض برطانیہ کے پانیوں میں ماہی گیری کی اجازت کے ساتھ یہ یقین دہانی چاہے گی کہ لیبر اور ماحول کے حوالے سے اس کے معیاروں کو تسلیم کیا جائے۔ برطانیہ نے اس سے انکار کیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈومینک راب کا کہنا ہے، ہم یورپی یونین کے ساتھ اتنی یکسانیت پیدا نہیں کریں گے، یعنی ان کے قوانین کے ساتھ یکسانیت، تاہم ہم تعاون کرنا چاہتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ یورپی یونین بھی کینیڈا جیسے آزاد تجارتی معاہدے کی طرز پر ہم سے معاہدہ کرے گی۔ دوسری جانب برطانیہ کے چیلنجوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اسکاٹ لینڈ نے بھی آزادی کے لیے رائے دہی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ وہ دوبارہ یورپی یونین سے جڑ سکے، اور ادھر برطانیہ میں بریگزٹ کی وجہ سے ہوئی تقسیم کو شاید جلد کم نہ کیا جا سکے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ نے بتایا ہے کہ دنیا میں 152 ملین بچے جن کی عمریں 5 سے 17 سال کے درمیان ہیں مشقت کے عمل میں جکڑے ہوئے ہیں، اور ان میں سے 73 ملین براعظم افریقہ میں موجود ہیں۔ عالمی ادارے نے سال 2025 تک دنیا بھر سے بچوں سے مشقت کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ افریقہ جیسے براعظم کے لیے جہاں بچوں سے مشقت کی شرح بہت زیادہ ہے، یہ اہداف بہت بڑے ہو سکتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے لیے حضور زمین اونی کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
تھوڑے سے معاوضے کے لیے طویل مشقت، افریقہ بھر میں دسیوں لاکھوں بچوں کی زندگی کا روز کا معمول ہے۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن آئی ایل او کے اندازے کے مطابق افریقہ میں 73 ملین بچوں کو کام پر بھیجا جاتا ہے، جس کی وجہ غربت، تعلیم تک نامناسب رسائی اور تنازعات ہیں۔ کام کرنے والے بعض بچوں کی عمریں تو 5 سال تک ہیں۔ چائلڈ لیبر اسپیشلسٹ بین سمتھ کے الفاظ ہیں، ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اس کام کی ہے جو ان کے مستقبل کو خطرات سے دوچار کر رہا ہے، کیونکہ ان کی صحت خطرے سے دوچار ہے۔ وہ کانوں میں کام کر رہی ہیں جہاں کان کے منہدم ہونے اور موت کا خطرہ موجود رہتا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، کئی برسوں تک جو دھول مٹی وہ سانس کے ذریعے اپنے اندر اتار رہی ہیں، طویل بنیادوں پر وہ اپنی صحت پر سمجھوتا کر رہی ہیں۔ مرتضیٰ الحج نے سوڈان میں 12 سال کی عمر میں اسکول کو خیر باد کہہ دیا تھا۔ ان کے نزدیک انہیں پڑھنے یا گھر والوں کے لیے خوراک کے بندوبست میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا تھا۔ وہ بتا رہے ہیں کہ میری ماں مجھے کہا کرتی تھی کہ مستقبل میں جب ہماری زندگی کچھ بہتر ہوگی، میں دوبارہ تعلیم حاصل کر سکوں گا اور ڈاکٹر بنوں گا، لیکن اچانک سوڈان میں سیاسی صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی۔ آئی ایل او کے مطابق افریقہ میں جو بچے محنت مزدوری کرتے ہیں، ان میں سے 85% کھیتوں میں کام کرتے ہیں۔ تمام شعبوں میں اوقات کار تھکا دینے والے ہیں اور ماحول بہت خطرناک ہے۔ حقوق کے ادارے کہتے ہیں کہ محض زخمی ہونا مسئلہ نہیں ہے۔ فیس نامی تنظیم سے وابستہ نادیہ محمدی کہتی ہیں، وہاں دیگر بہت سے منفی پہلو ہیں۔ کم عمر بچوں کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھا جاتا، فیکٹری مالک ان کی تضحیک کرتا ہے اور ان کو احساس دلاتا ہے کہ وہ کم تر ہیں، سو آپ ایسی نسل پیدا کر رہی ہیں جن میں عزت نفس کا احساس نہیں ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ بچوں کو کام پر لگانا غربت کا حل نہیں ہے۔ بن اسمتھ اسکائپ پر گفتگو میں کہہ رہے ہیں، ان کو تعلیم کے حصول کا موقع نہیں ملتا، ان کو ایسے ہنر سیکھنے کا موقع نہیں ملتا جو ان کے لیے مناسب روزگار دلوا سکے، اور جب وہ بڑے ہوں تو کوئی بہتر کام کر رہے ہوں۔ متعدد ممالک نے بشمول آئیوری کوسٹ، مالے، روانڈا اور نائجیریا کے بچوں سے مشقت کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ نائجیریا میں قانونی امور کے ماہر ابراہیم کارسن کے الفاظ ہیں، غربت، جہالت، ثقافتی اعتقاد، مذہبی تعصبات، یہ ایسے عوامل ہیں جو حالات کو تبدیل نہیں ہونے دے رہے۔ امریکہ کی بڑی کمپنیاں ایپل، گوگل، ہرشیز، نیسلے یو ایس اے، یہ سب اس بات پر تنقید کی زد میں رہتی ہیں کہ وہ مبینہ طور پر اپنی سپلائز میں بچوں سے مشقت سے نمٹنے میں ناکام ہیں۔ اقوام متحدہ نے افریقہ میں سال 2025 تک بچوں سے مشقت کے خاتمے کا ہدف مقرر کیا ہے، جہاں دنیا بھر میں سب سے زیادہ شرح میں کم عمر افراد سے مزدوری لی جاتی ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عراق کے شہر موصل کے مشرق میں برٹیلا نامی ایک قصبہ واقع ہے، جہاں کپڑے بنانے والے کارخانے میں تقریباً 550 ملازمین کام کرتے ہیں، جن میں زیادہ تعداد خواتین ورکرز کی ہے۔ اس قصبے کو چھوٹا عراق بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں ہر مذہب اور عقیدے سے تعلق رکھنے والے لوگ بستے ہیں۔ اگرچہ اس گارمنٹ فیکٹری میں عورتوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے آپ اسے ترقی کی جانب ایک قدم قرار دے سکتے ہیں، لیکن ابھی بھی یہاں بہت سے مسائل ہیں۔ سادیہ رانجا کی رپورٹ۔
برٹیلا گارمنٹ فیکٹری موصل کے مضافات میں واقع اپنی طرز کے بڑے کارخانوں میں سے ایک ہے۔ اس کی خاص بات متنوع پس منظر سے تعلق رکھنے والی عورتوں کی ایک بڑی تعداد کا مل جل کر کام کرنا ہے۔ یہ ہمارا ذریعہ معاش ہے، یہاں مسلمان، مسیحی اور یزیدی مذہب سے تعلق رکھنے والی خواتین مل کر کام کرتی ہیں۔
قدرت المرأة،
اس کارخانے میں عورتوں کی مہارتوں یعنی سلائی اور ڈیزائننگ پر انحصار کیا جاتا ہے۔
باہمی اتفاق سے قطع نظر ملازمین کو شکایت ہے کہ ان کو معاوضہ کم ملتا ہے۔
ہمیں کرایہ اپنی جیب سے دینا پڑتا ہے اور ایک اشرے سے ہماری تنخواہ 1,00,000 عراقی دینار ہے، جس میں آپ اربل شہر آنے جانے کا کرایہ بھی ادا نہیں کر سکتے۔
100,000 عراقی دینار ناکافی ہیں، ہمارے بچے ہیں، بل ادا کرنا ہوتے ہیں۔
1,00,000 عراقی دینار 85 امریکی ڈالرز ماہانہ بنتے ہیں۔ فیکٹری کے مینیجر فیصل شریف کہتے ہیں کہ خواتین جتنا معیاری کام کر رہی ہیں، یہ اس کا مناسب معاوضہ نہیں ہے۔
یہ بہت اچھا کام کرتی ہیں، لیکن ان کی تنخواہ اس حساب سے کافی کم ہے۔ ہمیں ان کے کام کے حساب سے تنخواہوں میں اضافہ کرنا چاہیے۔
کم اجرت کے باوجود کچھ خواتین متنوع ماحول میں کام کرنے اور اپنے خاندان کی بہتری میں کچھ حصہ ڈالنے کی وجہ سے خوش ہیں۔ کعبہ عمر کے ساتھ سادیہ زبرانجا، وائس آف امریکہ۔
امریکہ میں نیشنل فٹ بال لیگ کینساس سٹی چیفز نے جیت لی ہے۔ اتوار کو میامی میں ہونے والے سپر بال میں کینساس سٹی نے سان فرانسسکو کی ٹیم کو 20-31 میں 31 گول سے ہرا دیا۔ وائس آف امریکہ کی ایک رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
پہلے ہاف میں برابری پر کھیل ختم ہوا، لیکن سان فرانسسکو 49ers نے کھیل کے تیسرے حصے میں 10-20 میں 20 گولوں سے سبقت حاصل کر لی اور اپنی پوزیشن مستحکم کر لی۔ لیکن کینساس سٹی چیفز نے اس موقع پر زبردست کم بیک کیا اور پیٹرک ماموز اور ڈیمین ولیمز کے درمیان پاس کے زبردست تبادلوں سے یک بعد دیگرے گول کیے اور 20-24 میں 24 گول سے سبقت حاصل کر لی۔ 49ers کھیل کے آخری حصے میں اچھا کھیل پیش نہ کر سکے۔
The third quarter didn't go the way I wanted it to. I've tried to force some things and got some turnovers. I mean, that's a really
Kansas City Chiefs کے ماموز کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے تیسرا کوارٹر اس طرح نہیں کھیلا گیا جیسے میں چاہتا تھا۔ میں نے کچھ کرنا چاہا اور ہو کچھ جاتا تھا۔ واقعی زبردست ڈیفنس تھا، لہذا میں اپنی خواہش کے مطابق نہیں کھیل سکا، لیکن میری ٹیم کے لڑکوں کو مجھ پر یقین تھا جس نے مجھے اعتماد دیا۔ ہم لڑتے رہے اور آخر میں جیتنے میں کامیاب ہو گئے۔ ماموز کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ چیفز کو سپر بال میں یہ فتح 51 سال بعد ملی ہے۔ اس سے پہلے ٹیم نے 1969 میں یہ اعزاز حاصل کیا تھا۔ ہیڈ کوچ اینڈی ریڈ کے لیے بھی یہ پہلی جیت ہے۔ انہوں نے فلیڈلفیا ایگلز کی قیادت کی تھی جب 2004 کے سیزن میں وہ انگلینڈ پیٹریوٹس کے خلاف ہار گئے تھے۔ سپر بال میں پہلی بار ایک خاتون کوچ کو بھی دیکھا گیا۔ کیٹی سورز سان فرانسسکو 49ers کے لیے اسسٹنٹ اوفینسو کوچ رہیں۔ نیشنل فٹ بال لیگ میں کل 3 کوچز میں سے ایک ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہر سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر چین۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن صاحب کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔